بسم الله الرحمن الرحیم. اس ترجمۃ الباب کا تعلق چاشت کی نماز سے ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر حضر دونوں میں چاشت کی نماز پڑھنا ثابت ہے، اور بکثرت نہیں بقلت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں یا حضر میں کبھی کبھار چاشت کی نماز ادا فرمائی ہے. جی، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال ہے. مورک ابو المعتمر الاجلی البصری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو پوچھا کہ آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں پڑھتا ہوں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے والد امیر المومنین حضرت عمر پڑھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں پڑھتے تھے. میں نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق پڑھتے تھے؟ کہا نہیں پڑھتے تھے. میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ کہا میرا گمان ہے، میرا خیال ہے کہ نہیں پڑھتے تھے. دیکھو، حضور کی بات آئی تو لفظ محتاط استعمال فرمایا، لا اخالہ لا اخالہ، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. کہا میں حضور کے بارے کے اندر نہیں کہہ سکتا، مجھے گمان ہے کہ حضور بھی نہیں پڑھتے تھے. اب یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے نفی فرمائی، تو اس کے دو امکان ہیں کہ شاید انہوں نے سفر کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشت کی نفی کی کہ دوران سفر آپ چاشت نہیں پڑھتے تھے. دوسرا امکان یہ ہے کہ حضر کے بارے میں نفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر میں چاشت کی نماز ادا نہیں فرمائی. یہ دونوں امکان ہیں. بہرحال اس روایت سے تقلیل ثابت ہو سکتی ہے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنے علم کے مطابق کہنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ واقعتاً حضور نے چاشت نہ پڑھی ہو. ہر آدمی اپنے علم کے مطابق جواب دیتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی معلومات میں یہ تھا کہ حضور نے چاشت کی نماز نہیں پڑھی، لہذا انہوں نے اپنی معلومات کے مطابق کہہ دیا. اور ایک امکان یہ بھی ہے کہ انہوں نے مداومت کی نفی کی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بارے میں پابندی نہیں فرماتے تھے. جی، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں ہم سے کسی نے بیان نہیں کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہو. یہ تابعی ہے. تو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا کہ اس صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو. دیکھیے آدمی نوافل جو ہے نا اپنے گھر میں پڑھتا ہے, اور ظاہر ہے کہ گھر کے باہر کے حضرات کو کیسے پتہ چلے کہ آدمی نے گھر کی خلوت میں کون سی عبادت کی. اسی لیے عبد الرحمٰن ابن ابی لیلہ کا یہ کہنا اپنی جگہ صحیح ہے کہ مجھے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, صحیح اپنی جگہ پر. سوائے حضرت ام ہانی کے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن, فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ام ہانی کے مکان پر تشریف لے گئے. چونکہ مدینہ سے مکہ کا طویل سفر, کئی دن سے کپڑے غسل نہیں, تو حضرت ام ہانی کے گھر پر تشریف لے جا کر آپ نے غسل فرمایا, اور جو ہے وہاں آپ نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی. اسی لیے کہ ام ہانی کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لائے فتح مکہ کے دن, غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز ادا فرمائی. تو چچا صاحب بہن کا مکان ہے, انہوں نے جو ہے استقبال, اس زمانے میں تو کیا ہوتا, بس حضور پہنچے, آپ نے غسل فرمایا, سرکہ روٹی نمک پانی سوکھی روٹی آپ نے تناول فرمائی, اور اس کے بعد حرم میں تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ دیا. تو غسل سے فارغ ہو کر آپ نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی تھی. اب اس نماز کو ہم چاشت کی نماز بھی کہہ سکتے ہیں, چونکہ عین چاشت کے وقت پر ادا فرمائی, اور بعض حضرات نے اس کو صلاۃ الفتح سے تعبیر فرمایا ہے کہ فتح مکہ کے شکرانے میں آپ نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی. دونوں ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ نوافل میں تو متعدد نیتوں کی گنجائش ہے. آپ نوافل میں ایک سے زیادہ نیت کر لیجئے, جیسے کہ مغرب کے بعد اوابین پڑھیں تو آپ اس میں صلاۃ شکرانہ, صلاۃ التوبہ, صلاۃ الحاجہ, یہ سب نیتیں آپ کر سکتے ہیں. تو نوافل کے اندر متعدد نیتوں کی گنجائش ہے, اور آدمی کو صرف نیت کر کے ثواب ہی کمانا ہے, لہذا ہر نفل کے موقع پر متعدد نیت کر لو, ثواب کماؤ. تو اس نماز کے بارے میں دونوں امکان ہیں کہ آپ نے چاشت پڑھی, آپ نے صلاۃ الفتح پڑھی. فلم ار صلاۃ قط اخف منہا, اتنی زیادہ ہلکی نماز میں نے حضور کی کبھی نہیں دیکھی. یعنی عام متن جس قدر اطمینان سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ہوتی تھی, اس دن حضور نے ایک دم ہلکی پھلکی نماز ادا فرمائی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں حرم کے اندر پورے مکہ کے لوگ جمع تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے کیا بیان دے وے فتح کے بعد. اس مجمع کے انتظار کی وجہ سے حضور نے طویل نماز نہ ادا فرمائی ہو, یہ امکان ہے. چونکہ فتح کے بعد سارے مکہ والے ڈرے گھبرائے سہمے حرم میں جمع ہو گئے تھے کہ حضور آ کر کے کیا بیان دے وے, کیا اعلان فرماوے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ممکن ہے غیر انہ یتم الرکوع والسجود, ہلکی نماز پڑھی لیکن رکوع اور سجدہ اطمینان والا کیا, یعنی پورا کیا رکوع اور سجدہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرات مختصر کی, باقی رکوع سجدہ تو حضور نے پورا ادا فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی عجلت کے اندر ہو تو قرات مختصر کر لے گا, انا اتینا قل ھو اللہ والعصری, لیکن رکو سجدہ پورا کرے. یہ نہیں کہ رکو سجدہ جیسے کہ مرغا چونچ مارتا ہے دانا کھانے کے لیے, اس طریقے سے جو ہے रुकू सजदा न होना चाहिए। इत्मीनान से सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल अजीम पढ़ना चाहिए। जी जो आदमी चाश्त की नमाज के कायल नहीं है और फिर उसमें गुंजाइश भी देखते हैं कि भाई पढ़ो कि नहीं पढ़ो, सब चले, एक बात यहां याद रखो, बाज मरतबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज इबादत को पाबंदी से अदा नहीं फरमाया उम्मत पर शफकत के लिए, इसलिए कि आप अगर पाबंदी से अदा फरमाते तो हो सकता था कि बारी ताला की तरफ से वो फर्ज वाजिब के दर्जे में आ जावे, इसलिए अपनी उम्मत पर शफकत फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल को बहुत सी मरतबा पाबंदी और एहतमाम से अदा नहीं फरमाया, ऐसा भी हुआ है। तिर्मिजी शरीफ की रिवायत से कसरत से चाश्त पढ़ना भी साबित है और कसरत से चाश्त न पढ़ना भी साबित है। अजीब मजमून है रिवायत का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी चाश्त की नमाज पढ़ना शुरू फरमाते थे तो सहाबा को ये ख्याल होता था कि हुजूर अब चाश्त छोड़ेंगे ही नहीं, इस कदर हुजूर पाबंदी से पढ़ते थे, और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ देते थे तो इस तरह छोड़ देते थे कि सहाबा को ये ख्याल होता था कि हुजूर अब चाश्त की नमाज पढ़ेंगे ही नहीं। ये रिवायत तिर्मिजी शरीफ में बाबू सलाती दुहा में हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाहु ताला अन्हो से मनकूल है, लिहाजा उसकी रोशनी में ये बात साबित हुई। कसरत से बाज मौकों पर चाश्त पढ़ना साबित है और कसरत से चाश्त छोड़ना भी साबित है। इतनी बात तो है कि रोजी रोटी की बरकत चाश्त की नमाज में है, कि जो आदमी सुबह में चाश्त की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसकी रोजी रोटी में बड़ी वसअत और बड़ी बरकत अता फरमाते हैं। और ये भी है कि जिसकी तहज्जुद फौत हो जाए तो चाश्त तहज्जुद की तलाफी की एक शक्ल है कि भाई रात में नफले नहीं पढ़ सका तो अब दिन में पढ़ लो, तलाफी हो जाएगी उसकी। जी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाश्त पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। लम है न लम, अरे माँ है माँ, मतलब क्या, पाबंदी से मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाश्त पढ़ते हुए नहीं देखा। हजरत आयशा की नफी का मतलब अदम मुदावमत, कि मैंने पाबंदी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाश्त पढ़ते नहीं देखा। अब माँ आयशा क्या फरमाती है, व इन्नी लउसब्बिहुहा, लेकिन मैं तो जरूर पढ़ती हूँ चाश्त। कितनी ताकीद से कह रही है, इन्ना लाम जुमला इस्मीलिया, कि मैं तो चाश्त बहुत पाबंदी से पढ़ती हूँ। अब देखिए, अगर इस नमाज का सर पैर न होता तो हजरत आयशा थोड़ी पाबंदी से पढ़ती। हजरत आयशा का इस कदर मुदावमत और पाबंदी से पढ़ना ये इस बात की दलील है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी कभार पढ़ी है, तो ही हजरत आयशा हिम्मत कर सकती है। बाकी ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो नमाज कभी न पढ़े, कभी उस नमाज का सवाब और फजीलत बयान न फरमावे, माँ आयशा उस पर मुदावमत की जुरअत कैसे कर सकती है। ये दलील है कि आपने इसको पढ़ा है। जी तीन बाब लाए चाश की नमाज के बारे में, देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, तो اقامت کی حالت کے اندر چاش کی نماز کا بیان، یعنی انسان کہیں پر مقیم ہو، کہیں رکا ہوا ہو، تو وطن کے اندر ہو، تو ایسے موقع کے اوپر چاش کی نماز پڑھنی چاہیے، حضر میں اقامت میں پڑھ لینی چاہیے چاش کی نماز. جی حضرت عتبان ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیچھے بھی گزری ہے اور آگے بھی آ رہی ہے ان قریب، اس میں پوری تفصیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے چاش کی نماز ادا فرمائی. معلوم ہوا کہ مدینہ میں اقامت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاش کی نماز پڑھنا ثابت ہوا کہ حضرت عتبان ابن مالک انصاری کے مکان پر آپ نے چاش کی نماز پڑھی. اور حضرت ام ہانی کی روایت سے سفر میں چاش کی نماز پڑھنا ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سفر میں چاش کی نماز ادا فرمائی. سفر حضر دونوں میں اس بات ہو گیا. جی یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، طالب علموں کے لیے بہت مفید روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ مجھے میرے گہرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وصیت فرمائی. دیکھیے یہ حضور سے گہری محبت کی تعبیر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کتنا محبت برا لہجہ استعمال فرمایا، خلیلی، جس کی دوستی دل کی گہرائی میں اتری ہوئی ہو، کہ مجھے میرے گہرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی تاکید فرمائی اور میں مرتے دم تک اس کو نہیں چھوڑوں گا. دیکھیے یہ ہوتے تھے اس زمانے کے حضرات، حضور نے وصیت فرما دی تو کہا مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، عمل کر کے رہوں گا، ہر مہینے میں تین روزے یعنی ایام بیس اور چاش کی نماز اور وتر پڑھ کے سونا. دیکھیے جو آدمی بیدار ہونے کا یقین نہ رکھتا ہو کہ میں رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت صبح صادق سے پہلے بیدار ہو ہی جاؤں گا، ایسا آدمی وتر پڑھ کے ہی سوئے اسی میں احتیاط ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے وے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے درس کا مشغلہ رکھتے تھے، ان کو بڑا گہرا شغف تھا حدیث شریف سے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ تم رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو. اور تہجد کے قائم مقام حضور نے ان کو چاشت کا حکم دیا، اسی لیے وہ وتر پڑھ کے سو جاتے تھے، دیر رات ہو جاتی تھی اور تہجد کے قائم مقام وتر ادا فرما لیا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ طلبہ عزیز اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ بھئی ایسے بھی رات کو عام طور پر ایک ڈیڑھ دو تو بج ہی جاتے ہیں مطالعے میں، تو سونے سے پہلے وتر پڑھ لے وے، ساتھ میں دو چار رکعت تہجد بھی پڑھ لے وے پھر سو جاوے، اور جو ہے چاشت پڑھ لے وے ریسیس کے وقت میں، تو وہ اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں. جی
إني لا أستطيع
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے یہ بات فرماتے ہوئے سنا کہ انصار میں ایک آدمی تھے, یہی آدمی ابھی جو حوالہ گزرا ترجمۃ الباب میں, حضرت اتبان ابن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے. وکان دخمن, ذرا جاڑے موٹے تھے. معلوم ہوا کہ اس طرح تعارف میں ایسا لفظ کہنا جس میں توہین نہ ہو, محض تعارف ہو, گنجائش ہے, اب وہ تو نیت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ آپ برائے تعارف کہہ رہے ہو یا برائے توہین کہہ رہے ہو. تو کہا وہ ذرا جاڑے موٹے آدمی تھے حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, کنہوں نے کہا؟ حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے ساتھ مسجد نبوی آ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. پہلے یہ مسجد نبوی آیا کرتے تھے, اب مسجد نبوی سے دور رہتے تھے, آنا جانا ذرا مشکل, جاڑے آدمی تو آنے میں بھی تکلیف, پھر ان کو اور تکلیفیں بھی تھیں. ایک تکلیف دوسری یہ تھی کہ ان کی نگاہوں میں کمزوری تھی, نابینا جیسے ہو گئے تھے بعد میں چل کر کے. تیسری ایک تکلیف یہ تھی کہ وہ اپنے گھر سے جب مسجد نبوی آتے تھے تو برساتی پانی کا نالا ان کو راستے میں لگتا تھا, اور پانی کے نالے کی وجہ سے بھی ان کو آنے جانے میں تکلیف تھی. یہ تین تکلیفیں ان کی جمع ہو گئی تھی, ایک تو طبیعت بھاری, آنا جانا ذرا مشکل, نمبر دو نگاہوں کی کمزوری, تیسرا برساتی نالا پانی کا مسجد نبوی سے دور رہے. اسی لیے اولاً انہوں نے اجازت چاہی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لیا کروں. بنو سالم میں یہ رہتے تھے, قبیلے بنو سالم میں, تو کہا حضور محلے کی مسجد ہے, میں وہیں نماز پڑھ لوں, آپ کے ساتھ نماز پڑھنے نہ آؤں تو چلے نے. تو ان کے آزار کے پیش نظر انہوں نے اجازت طلب کی پہلے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کی. مل گئی, وہی امامت کراتے تھے اپنے محلے میں قبیلے بنو سالم کی مسجد میں. پھر ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہوا, یعنی بینائی تقریباً چلی گئی, تو اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی گھر میں نماز پڑھنے کی, کہ محلے کی مسجد میں بھی نہ جاؤں اور اپنے گھر ہی کے اندر میں نماز ادا کر لوں. اس کا یہ واقعہ ہے کہ میں طاقت نہیں رکھتا ہوں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی, اس لیے پہلے محلے کی مسجد کی اجازت, پھر گھر ہی میں نماز پڑھنے کی اجازت. تو اجازت مل گئی, ایسا اندازہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ گھر میں پڑھ سکتے ہو. الآزار المبیحہ لترک الجماعہ آپ میں پائے جاتے ہیں, اسی لیے آپ گھر پڑھ سکتے ہو. اب یہ اپنے گھر میں ایک مسجد البیت بنانا چاہتے تھے, گھر کی مسجد. تو انہوں نے یہ سوچا کہ گھر میں مجھے اب نماز شروع کرنی ہے تو اپنے گھر میں ایک عبادت خانہ جیسا بنا لوں, گھر کی مسجد بنا لوں, تاکہ مجھے اپنے گھر میں نماز پڑھنے میں سہولت ہو جاوے. اب مسجد البیت بنانے کے لیے انہوں نے خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا, حضور آپ تشریف لائیے, मेरे घर में एक जगह पर नमाज पढ़ दीजिए ताकि वो जगह को फिर मैं अपनी घर की मस्जिद बना लूँ और वहीं पर फिर मैं नमाज अदा किया करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, किसी वक्त हम आ जाएंगे। तो एक दिन हुजूर तशरीफ ले गए। आगे रिवायत आ रही है, फसना अलिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन, तो उन्होंने हुजूर के लिए खाना भी बना लिया कि हुजूर आप तशरीफ लाएंगे तो खाना भी तनाउल फरमा लीजिए, ऐसे थोड़े हम जाने देंगे आप आए हमारे घर और बगैर खाए हुए, ऐसा कैसे होगा। खाना पका लिया, फदाअहु इला बैतिही, अपने घर की दावत दी। मालूम हुआ कि अल्लाह वालों को घर में लाकर के दो रकात नमाज पढ़वानी चाहिए और फिर वो जगह को घर वाले न मस्जिदुल बैत बना लेवे कि ये घर की मस्जिद, और अल्लाह वाले घर पे आवे तो उनको खिलाना भी चाहिए, दावत भी करनी चाहिए। ये नहीं कि आधा घंटा बैठ के उकता गए और अब जा रहे हैं, बैठे बैठे ऐसे चाय वाय पियेंगे कि नहीं पियेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना भी पकवाना चाहिए और जो है इकराम भी होना चाहिए। وَنَزَحَ لَهُ طَرْفَ حَسِيرٍ بِمَاءٍ, और चटाई के एक तरफ उन्होंने पानी भी छिड़क लिया। लगता ऐसा है कि हुजूर को जिस चटाई पे नमाज पढ़वाना चाहते थे वो जरा मेली जैसी हो गई थी, इसलिए आपकी आमद से पहले जरा पानी डाल के दो ढा डाली ताकि आप उस धुली धुलाई चटाई पर नमाज अदा फरमावे। ये भी इम्कान है कि वो खजूर की जड़ और पत्तों की चटाई बनती थी, चटाई बनती थी तो वो सख्त होती थी, पानी डाले तो वो नरम हो जाती है, तो पानी छिड़क करके उन्होंने चटाई को जरा नरम कर डाला ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमाज पढ़ना आसान हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और उस चटाई पर दो रकात नमाज अदा फरमाई। तो ये भी अच्छी चीज है कि भाई इस मुसल्ले पर फुला बुजुर्ग आए थे, उन्होंने नमाज पढ़ी थी, ये हमारे घर में यादगार मुसल्ला है कि उसमें फुला बुजुर्ग ने नमाज अदा फरमाई थी। देखो ये बुखारी की रिवायत से साबित हो गया कि इस तरह कोई नमाज की जगह घर में या कोई नमाज की चटाई मुसल्ला आदमी बतौरे यादगार के रखे कि यहाँ फुला बुजुर्ग ने फुला बड़े आदमी ने इसके ऊपर नमाज अदा फरमाई थी, उसको बिदअत नहीं कहा जाएगा। बहुत से लोग कट्टरवादी जहन के ऐसी चीज को बिदअत कहते हैं। वकाल फुलान इब्नु फुलान इब्नुल जारूदी ली अनस इब्न मालिकिन, अब्दुल हमीद इब्न मुंजिर इब्न जारूद ने हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो को पूछा। ये हजरत अनस के शागिर्द होते हैं, अब्दुल हमीद इब्न मुंजिर इब्न जारूद का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश पढ़ते थे तो हजरत अनस ने क्या फरमाया, वो हजरत इतबान के घर वाली दावत, उसके अलावा मैंने हुजूर को चाश पढ़ते नहीं देखा। हजरत इतबान के घर पे गए थे और हुजूर ने उनकी चटाई पर खाने के मौके से जो दो रकात नमाज अदा फरमाई थी वही चाश टकी नमाज पढ़ते मैंने आपको देखा, उसके अलावा मैंने चाश की नमाज पढ़ते नहीं देखा। इससे मालूम हुआ कि भाई किसी के घर जाए और वो हमारी दावत करे तो हम उनको दीनी फायदा पहुंचा देवे, उनके घर में दो रकात नमाज पढ़ कर के बरकत फैला देवे, दुआ करके बरकत दे देवे, नसीहत करके बरकत दे देवे, तो कोई भी हमें उनको दीनी फायदा पहुंचाना चाहिए जब उन्होंने हमको दुनियावी फायदा पहुंचाया। जी हमने हमारे बुजुर्गों में हजरत कारी अमीर हसन साहब नवर अल्लाह मरकदहु को देखा इस पर अमल करते हुए कि हजरत कहीं भी दावत हो कितनी भी जल्दी क्यों न हो कहते थे कि जल्दी से मस्तूरात को पर्दे के पीछे बिठाओ और घड़ी हाथ में पकड़ के पांच मिनट भी बयान कर देते थे। जामिया दारुल एहसान का इफ्तिता उन्हीं की दुआ से हुआ था। بڑے والی کامل تھے حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرکزہ ہو، 60 سال ایک ہی جگہ ہردوئی میں پڑھایا، ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے، اللہ کے کامل ولیوں میں سے تھے جی. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاؤں میں سے تھے جی. باب الرکعتین قبل الظهر، دونوں کا افتتاح، یہاں بھی نواپور بھی، دونوں جگہ حضرت قاری صاحب تشریف لائے تھے، پہلے سفر میں یہاں، دوسرے سفر میں کے موقع پر وہاں، اور جس سفر میں یہ اس کا افتتاح ہوا اسی دن ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب کے مکان کا افتتاح بھی قاری صاحب نے ہی کیا تھا، دونوں کی افتتاح ایک ساتھ، حضرت کے مکان اور خان کا اور یہ مہمان خانہ اور یہ دارالحسان ایک ہی دن. حضرت قاری امیر حسن صاحب افریقہ سے تشریف لائے تھے، حضرت نے مجھے فرمایا تھا مکان بن گیا، میں نے کہا حضرت کب رہنے جانا ہے، کہا حضرت قاری صاحب آ کے 2 رکعت پڑھ دے رہے پھر ہم جائیں گے رہنے کے لیے. تو حضرت قاری صاحب ساؤتھ افریقہ تھے، میں نے حضرت مولانا ابراہیم صاحب کو فون کیا کہ بھائی واپسی بمبئی سے ہو رہی ہے تو آیا ڈابل کر لے، تو کہا ٹھیک ہے میں حضرت قاری صاحب کو درخواست کرتا ہوں، تو ہو گیا منظور. تو بمبئی سے تشریف لائے ڈابل، پھر حضرت مفتی صاحب کے یہاں، پھر یہاں، اور پھر واپس تشریف، دونوں کا افتتاح ایک دن ہوا، یہاں جمعہ کے بعد اور وہاں ڈابل جمعہ رات کو، اس طریقے سے. پھر کئی سالوں کے بعد زندگی کا آخری سفر، تب نواپور دارالحسن تیار ہو چکا تھا، اس کا افتتاح ہوا جی. ظہر سے پہلے کی 2 رکعت نماز، اب یہ مسئلہ ہے اختلافی، احناف 4 کے قائل ہیں، شوافے 2 کے قائل ہیں، دونوں کے پاس روایت ہے، ہمارے پاس بھی مضبوط روایتیں ہیں، ان کے پاس بھی روایت ہے، اس لیے کوئی لڑنے جھگڑنے کا موقع ہے ہی نہیں. چلو
وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت سعد لا يدخل علي لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعت سنت موقعدہ یاد کر لی ہے. کیسے 10 رکعت سنت موقعدہ؟ ظہر سے پہلے 2 رکعت یہ آ گئی، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد گھر میں 2 رکعت، عشاء کے بعد گھر میں 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، ہو گئی 10 رکعت سنت موقع دا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ ایک گھڑی ایسی ہوتی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی داخل نہیں ہوتا تھا. کل اس کی وضاحت گزر گئی جی. مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، کہ جب مؤذن اذان دیوے صبح صادق ہو جاوے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت موقع دا فٹ سے پڑھ لیتے تھے، روانی سے پڑھ لیتے تھے جی.
وامر
عن شعبتہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے. امام بخاری نے دونوں روایت لا کے باب میں رکھ دی, چار والی بھی لائے مضبوط سند سے, دو والی روایت بھی لائے زوردار سند سے, دونوں پکی سند سے لا کے روایت رکھ دی کہ چار رکعت حضور ظہر سے پہلے کبھی نہیں چھوڑتے تھے. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں, ماں عائشہ اپنا مشاہدہ بیان فرما رہی ہے. اسی لیے بعض حضرات نے دونوں میں تطبیق بہت اچھی دی ہے کہ زیادہ تر آپ نے چار رکعت ظہر سے پہلے پڑھی ہے, کبھی کبھار دو رکعت بھی پڑھی ہے. اور یہ بھی تعبیر ہے چار رکعت کامل سنت ہے, اگرچہ دو رکعت بھی سنت ہے. کامل سنت چار رکعت اور دو رکعت بھی سنت ہے. وقت میں تنگی کے وقت پر دو رکعت پر عمل کر لو, سفر کے موقع پر دو رکعت پر عمل کر لو, اس طرح عمل کر سکتے ہیں. حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرکدہ فرماتے تھے کہ سفر میں نماز میں قصر ہوتی ہے تو کہا میں سنت میں بھی قصر کر لیتا ہوں, یعنی ظہر سے پہلے چار ہے تو کہا کہ کبھی دو پڑھ لیتے ہیں, سنت میں بھی قصر کر لیتے ہیں. اب یہ جو مواظبت ہے لا یدع اربعن قبل الظہر, یہ مواظبت ہے, تو اس مواظبت کی وجہ سے حکم کے اعتبار سے, اس مواظبت کی وجہ سے حکم کے اعتبار سے یہ چار رکعت سنت فرض اور واجب کے حکم میں ہیں. اچھی طرح یاد رکھنا, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا, مواظبت فرمائی. اس مواظبت کے پیش نظر یہ جو چار رکعت ہے یہ چار رکعت حکمن فرض اور واجب کے درجے میں ہیں. کیا مطلب حکمن فرض اور واجب کے ہونے کا؟ آپ کو ایک مسئلہ معلوم ہے, نور العزا کے زمانے سے آپ وہ مسئلہ پڑھ رہے ہو کہ نوافل سنن جو چار رکعت والی ہوتی ہے اس میں قاعدہ اولا میں التحیات درود دعا سب پڑھ سکتے ہیں. وہ جو مسئلہ ہے کہ التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جانے کا, یہ فرض اور واجب کا ہے. باقی سنن نوافل میں قاعدہ اولا ہی میں التحیات درود دعا سب پڑھ سکتے ہیں, پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہ مسئلہ نور العزا سے آپ پڑھ رہے ہیں. تو عام سنن نوافل کا یہ ضابطہ ہے, لیکن ظہر سے پہلے والی چار رکعت حکمن فرض اور واجب کے درجے میں ہیں, اسی لیے اس کے پہلے قاعدے میں صرف التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جانے کا, اس کے قاعدہ اولا میں درود اور دعا نہیں پڑھنے کی. باقی تمام سنن نوافل میں قاعدہ اولا میں التحیات درود دعا سب پڑھ سکتے ہو. جی مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان. بات دراصل کیا ہے, عصر کے بعد نماز پڑھنا ممنوع. اب وہ ممانعت ختم ہو گئی غروب آفتاب سے, ممانعت ختم ہو گئی غروب آفتاب سے, جیسے آفتاب غروب ہوا پابندی ختم. لہذا جیسے ہی ممنوع وقت نکل کر مباح وقت آیا تو دو رکعت تو پڑھ لو, مباح وقت شروع ہو رہا ہے تو وقت کا بھی تو استقبال کرو. اب تک ممنوع وقت تھا, اب مباح وقت آیا, استقبال کرو مباح وقت کا اور دو رکعت نماز پڑھ لو. یہ ہے ترجمۃ الباب کا حاصل. یہاں جو روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں, اباحت کا اثبات ہوتا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی فرض سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لینا مباح ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھی, اسی لیے سنت نہیں کہا جائے گا. البتہ جواز ہے کہ بھائی مغرب کے فرض سے پہلے دو ایک رکعت نفل پڑھنا ہو تو پڑھ ڈالو, ثواب ملے گا. دیکھیے حضرات صحابہ بکثرت عمل کرتے تھے اس پر, روایتوں میں آتا ہے, وہ روایت امام بخاری کے معیار پر نہیں ہے, دوسری حدیثوں میں ہے, صحیح سند سے ہے, کہ جب مغرب کا وقت ہوتا تھا تو صحابہ مسجد نبوی میں ایسا ماحول ہو جاتا تھا کہ ہر ایک لپک رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, آڑ میں, آڑ, کوئی ستون کی آڑ میں, کوئی دیوار کی آڑ میں, اور وہ آڑ میں جا کر کے دو رکعت نماز پڑھنے کی فٹافٹ کوشش کرتے تھے آڑ میں جا کر کے. اتنا بڑا ماحول تھا مسجد نبوی میں کہ کوئی باہر سے نیا آدمی آوے اور وہ دیکھے تو اس کو ایسا لگے فرض ہو گئی, نلک لوگ سب فرض کے بعد کی دو سنت پڑھ رہے ہیں, ایسا ماحول نظر آتا تھا. راوی یوں بیان کرتے ہیں, یہ سری حدیث کے اندر موجود ہے کہ ادھر گرو ہوا نہیں کہ نمازان ہوئی کہ فٹافٹ صحابہ لپکتے تھے دو دو رکعت نماز پڑھنے کے واسطے, اور نیا آدمی جو ہے آوے تو اس کو ایسا منظر معلوم ہوتا تھا کہ فرض ہو چکا, سنت موقع دا لوگ پڑھ رہے ہیں, اس قدر اہتمام سے صحابہ پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں ہے, اسی لیے بھائی کبھی ایسا موقع ہو کہ مغرب میں تاخیر ہو جائے تو یہ دو رکعت پڑھ لینے کی, جیسے کہ رمضان کے نان گوشت میں 10 منٹ بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے, حالانکہ جس قدر ہو سکے اس قدر مغرب میں جلدی کرنی چاہیے, لیکن لوگ افطار پر ایسے لگتے ہیں کہ کم سے کم 10 منٹ لازمی اور اس کے بعد مغرب کی نماز کھڑی ہوتی ہے, تو یہ موقع ہے کہ آپ دو رکعت پڑھ لو, کیونکہ سب آئیں گے تب جماعت کھڑی ہوگی, اور آپ مختصر افطار والے ہو, ایک آدھ دو گلاس جوس پیا, ایک آدھ گلاس جو ہے زمزم پیا, 8-10 کھجوریں کھائی, 2-4 سموسے کھائے, چند فروٹ کھائے, آپ مختصر افطار کرتے ہو تو آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہو, اتنی آپ کے لیے گنجائش ہے پڑھنا چاہے تو. جی یہ جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں قولی روایت ہے سلو امر والی, قال حدثني عبد الله المزني کہ مجھے حدیث بیان کی عبداللہ المزنی, حضرت عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ تعالی عنہ نے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, قال صلو قبل صلاۃ المغرب, آپ نے فرمایا, Thank you. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. اس میں تفرد ہے قولی روایت میں, صلوا قبل صلاۃ المغرب, کہ تم مغرب سے پہلے نماز پڑھو. یہ جو امر فرمایا نے, امر کا مقصد ہے ممانعت کے ختم ہونے کو بتلانا, کہ عصر کی فرض پڑھتے ہی جو ممانعت شروع ہو گئی تھی مغرب ہوتے ہی ممانعت ختم ہو گئی, یہ بتلانا مقصود ہے. تیسری مرتبہ, دو مرتبہ ہو گیا, صلوا قبل صلاۃ المغرب, قبل صلوا قبل صلاۃ المغرب, پھر تیسری مرتبہ میں فرمایا لمن شاء, جس کو پڑھنا ہو وہ پڑھے, یعنی لازمی نہیں ضروری نہیں. کہ لمن شاء کا جملہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اس کو سنت موقعدہ کے درجے میں نہ سمجھ لے وے, کہ صلوا صلوا امر کی وجہ سے لوگ اس کو سنت موقعدہ کے درجے میں نہ سمجھ لے وے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی لمن شاء, جو پڑھ سکے, ہر ایک کے لیے ضروری نہیں. اب دیکھیے صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ اس پر عمل کرتے تھے, بہت سارے صحابہ عمل نہیں کرتے تھے, اور اس روایت قولی کو تفرد بھی بتلایا ہے. اور یہ بھی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر, حضرت عمر نے اس کو نہیں پڑھا. اور یہ بھی ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کو ابتدائی اسلام پر محمول کیا گیا ہے, کہ بعد میں پھر یہ سلسلہ نہیں رہا, شروع زمانے کے اندر لوگ اس کے اوپر عمل کرتے تھے. بہرحال موقع ہو تو پڑھ ڈالے, کوئی یہ جو ہے اہتمام کا عمل نہیں ہے. مثلا حرمین میں, کہ حرمین کے اندر عام طور پر ائمہ مغرب کی اذان کے بعد 10 منٹ 5 منٹ کے بعد ہی جماعت شروع کرتے ہیں, تو وہاں آپ کے پاس موقع ہے کہ اذان ہو چکی, اب آپ 2 رکعت 4 رکعت جو موقع ہے پڑھنا چاہے پڑھ لو. اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے, کوئی آدمی عصر کے بعد طواف کرے تو طواف کی 2 رکعت نماز تو عصر بعد پڑھ نہیں سکتا, یہی ایک موقع ہے کہ مسلسل اس میں طواف کرتے رہو. مثلاً 7 چکر کیے 2 رکعت پڑھنے کی ہے, دوسرے 7 کیے 2 رکعت اور پڑھنے کی ہے, تیسرے 7 کیے, چونکہ وہاں تو عصر مغرب کا وقت بہت لمبا ہوتا ہے, تو آپ نے 3 طواف کر ڈالے یا 2 طواف کر ڈالے عصر کے بعد, اور طواف کی جو 2-2 رکعت باقی ہے وہ اس وقت پڑھ سکتے ہیں. کون سے وقت؟ اذان ہو گئی, امام صاحب ابھی آئے نہیں ہیں, مغرب کی جماعت کھڑی نہیں ہوئی, تو اس وقفے کے اندر طواف والی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اور اس وقفے کے اندر دوسری نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں. کہ بھائی بیٹھے بیٹھے امام آئے کہ نہیں آئے, کون سے امام آج آ رہے ہیں, اس طرح دیکھتے بیٹھے اس کے بجائے 2-4 رکعت پڑھ ڈالو. جی حاجیوں کا ایک طبقہ وہاں یہی کام کرتا ہے کہ آج کون سے امام پڑھائیں گے, کون سے آ رہے ہیں, اور اب نیا سلسلہ ہو گیا کہ وہ موبائل میں وہ ویڈیو چالو کرے گے کہ میں امام صاحب کا یوں فوٹو لے لوں, انتظار میں رہتے ہیں, اس کے بجائے 2-4 رکعت پڑھ ڈالو. جی
فقلت انا اعذب ابي كريم من الكون فاعطيه قبل صلاه المغرب, فقال اخرج مما كنا نفعله على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فما يمنع كلامه؟ قال اشهد.
ہاں یہ مرصد ابن عبداللہ الیزنی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عقبہ ابن عامر الجوہنی کی خدمت میں پہنچا, یہ خلافت راشدہ کے زمانے کا واقعہ ہے. تو یہ مرثد تابعین میں سے ہیں. عبداللہ مرثد ابن عبداللہ الیزنی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. میں نے کہا حضرت ابو تمیم کے بارے میں آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں. آپ کو ابو تمیم عبداللہ ابن مالک التابعی کا ابو تمیم کے بارے میں آپ کو ایک تعجب خیز بات بتاؤں. کیا تعجب خیز بات؟ کہا وہ تو مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں. دیکھو حضرات صحابہ کے لیے تعجب کا موضوع عبادات ہوا کرتا تھا. اب ہم سوچ لیں ہمارے تعجب کے موضوع کیا ہوا کرتے ہیں. ان کے لیے موضوع تعجب عبادات ہوا کرتی تھی. تو کہا کہ آپ کو ابو تمیم عبداللہ ابن مالک تابعی کے بارے میں ایک تعجب خیز بات بتاؤں حضرت. کہا بولو کیا؟ کہا وہ تو مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو حضرت عقبہ ابن عامر نے کیا جواب دیا؟ ہم بھی پڑھتے تھے انا نفعل ہم بھی پڑھتے تھے. لہذا یہ ابو تمیم پڑھے اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ ہم بھی پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں. تو مرثد پوچھنے لگے فما یمنو کلان, حضرت آپ حضور کے زمانے میں پڑھتے ہیں, اب کیوں نہیں پڑھتے؟ اب کس چیز نے آپ کو روکا کہ اب وہ دو رکعت آپ نہیں پڑھے؟ قال الشغل مشغولیت کی وجہ سے اب ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. مشغولیت کی وجہ سے. دیکھو کون سی مشغولیت؟ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح فرمایا تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑے اونچے عہدے دیے گئے. مصر کی ولایت, مصر کی گورنری, کافی کام کاج حکومت کے ان کو سونپے گئے. تو کہا وہ حکومت کی ذمہ داری آ گئی, گورنری آ گئی, اس لیے اب جو ہے میں وہ کام کر نہیں پا رہا ہوں. معلوم ہوا کہ اس طرح کی ذمہ داریاں آنے کے بعد آدمی نوافل میں کمی کر دیوے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, چونکہ یہ حکومت کی ان ذمہ داریوں کو سنبھالنا یہ بھی ایک بڑا دینی ملی ایمانی اچھا کام ہے. تو کہا یہ ذمہ داری جب سے آ گئی تب سے میں نے جو ہے یہ پڑھنا اب روک دیا. اسی لیے حضرت عقبہ ابن عامر کا مزار مصر ہی میں ہے, قاہرہ میں ہے. دونوں کے مزار قریب قریب میں ہیں. فاتح مصر حضرت عمر بن عاص اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور مسجد کے جماعت خانے کے پیچھے والے حصے میں ان کا مزار ہے. ہم نے وہاں عشاء کی نماز پڑھی, دو مرتبہ ان کے مزار پر الحمدللہ حاضری ہوئی ہے. دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ کام کاج اور حکومتی مشغولی کی وجہ سے ہم نے یہ نماز پڑھنا اب چھوڑ دیا, اس سے معلوم ہوا کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے. بعض لوگ نسخ کے قائل ہیں کہ بھئی مغرب سے پہلے جو یہ دو رکعت نماز پڑھی جاتی تھی وہ منسوخ ہو گئی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہوئی, آج بھی مشروع ہے. بس حضرت عقبہ ابن عامر نے کیوں نہیں پڑھی؟ مشغولیات کی وجہ سے. آج بھی اس کو پڑھ سکتے, جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ کہیں موقع ایسا آ جاوے کہ جہاں مغرب کی جماعت تاخیر سے ہوتی ہو تو ایسے موقع پر آپ جو ہے یہ دو چار رکعت نماز پڑھ سکتے ہو.